السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو برکت والا بنایا ہے، مہینہ برکت والا ہے، اس لیے رمضان کے روزے رکھے گئے ہیں. رمضان کے روزوں کی وجہ سے برکت والا ہو گیا ایسا نہیں ہے، بڑھ گئی برکت رمضان کے روزوں کی وجہ سے، اس میں اور اضافہ ہو گیا اور برکت بڑھ گئی. باقی رمضان کا مہینہ برکت والا اللہ نے بنایا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے. اب یہ کہ اس کو اللہ تعالی نے برکت والا کیوں بنایا ہے، تو یہ اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جس کو چاہے برکت والا بنا لے. فاعل بالاختیار ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فاعل بالاختیار ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جس چیز کو جیسا چاہے بنا لے. علماء نے فرمایا کہ برکت والا کیوں، اس کا جواب یعنی یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کسی نبی کو نبی کیوں بنایا. فاعل بالاختیار ہے وہ، جس کو اللہ نے چاہا نبی بنایا، نبی کا انتخاب کیا نبی بنایا. ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کو برکت والا بنایا ہوا ہے، فاعل بالاختیار ہے اللہ تبارک و تعالی. اور برکت کے اصلی معنی جو ہیں وہ بڑھنے کے ہیں، اضافہ ہونے کے ہیں. برکت کے اصلی معنی اضافہ، اصل برکہ عبدو کے معنی اضافہ ہونے کے ہیں. اب یہ اضافہ جو ہے مادی اعتبار سے بھی ہے، یہ اضافہ روحانی اعتبار سے بھی ہے. اصل روحانیت میں زیادہ اعتبار ہم کرتے ہیں، اس کے اثرات میں سے ہے یہ بات کہ اس میں کا نفل فرض کے برابر ہے. من ادا فی ہی تطوع کان کا من ادا فرید وطن فی ما سوا، جو آدمی اس میں نفل ادا کرے گا تو وہ ایسا ہو جائے گا گویا اس نے کسی فرض کو ادا کیا ہو رمضان کے علاوہ میں. رمضان میں نفل پڑھنا غیر رمضان میں فرض کے برابر ہے، اور فرض ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ عمر بھر کی نفل نہیں ہو سکتی. ایک فرض کا مقابلہ عمر بھر کی نفل نہیں ہو سکتی. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا پھر نفل روزہ عمر بھر رکھا، اگر کسی نے جان بوجھ کر بلا عذر کے فرض روزہ نہیں رکھا اور پھر عمر بھر نفل رکھا، تو وہ عمر بھر کا نفل وہ ایک فرض کا بدل نہیں ہے. فرض وہ چیز ہے. کسی نے زکات ادا نہیں کی اور بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، زکات کی نیت نہیں کر رہا، پورا مال لٹا دے گا، زکات کی بات نہیں آئے گی اس میں، وہ فرض ہے. کوئی آدمی ہر سال عمرہ کرتا ہے 50-60 سال کی ہے،
پارکنگ کر رہے ہیں اس میں بینک میں، تو ابھی نہیں کر لیا تو بھی ہو جائے گی اور رات کو پارکنگ کی سہولت بھی چلی جائے گی.
تو میں ہی بتا دوں، جمعہ کے لیے بینکوں میں وہاں پارکنگ کی اجازت نہیں ہے. جمعہ کی نماز کے لیے چیز بینک میں سامنے اس میں یہ فرسٹ بینک میں جو تراوی کے موقع پر جو پارکنگ کی جاتی ہے وہ رات کے لیے, تو جمعہ کی نماز کے لیے نہیں ہے. شاید کسی نے کی ہے وہاں پہ پارکنگ, تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ فوراً ٹو کرا دیں گے اس کو. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے وہاں پارک کی ہے معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے, یہ سمجھ کے کہ اجازت اس کی ہے تو شاید دن میں بھی ہوگی, تو ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو وہاں سے فوراً ہٹا لیں. ہاں کہہ رہے یہ اب اس وقت کی تو ہو سکتی ہے اور رات کی تراوی کی اجازت کینسل بھی ہو جائے گی. بے وصولی کریں گے تو پھر آدمی سختی کرتا ہے. تو برائے مہربانی جس نے بھی گاڑی ادھر پارک کی ہے اسے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت جائے گا اور تھوڑی سی محنت اس کو ہوگی, لیکن وہ ہٹا لے برائے مہربانی وہاں سے, دوسروں کی اذیت کا سبب نہ بنے, نیک کاموں میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے. وہ صرف تراوی کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ برکت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ فرض کا مقام جو ہے نا وہ نفل پورا نہیں کرتا. جیسے میں عمروں کی مثال دے رہا تھا, بعضوں کو دیکھا کہ عمرے کو جاتے بار 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 بار. اور ابھی دو دن پہلے ایک صاحب آئے تھے, وہ عمرے کے کچھ مسائل پوچھ رہے تھے. میں نے کہا آپ کا فرض حج ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں ہوا. میں نے کہا کیا تم لوگوں کی عقل ماری گئی ہے, جب فرض نہیں ہوا تو عمرہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ پہلے فرض ادا کرو, اور اگر تم وہاں پہنچ گئے بیت اللہ پہ تو وہ اسی سال فرض ہو جاتا ہے. اب عمرے کے لیے کوئی رمضان میں گیا تو آنے والا حج اس پر فرض ہے, کینسل نہیں کر سکتا وہ اس کو. فرض تو فرض ہے بھائی, عمر بھر کا فرض ہے وہ, اور اس کے فرض کی صورت یہ کہ وہاں پہنچ جانا, اور آپ پہنچ گئے آپ رمضان میں. چونکہ جو بیت اللہ پہ پہنچ سکتا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. مطلب جو پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر فرض ہو جائے گا, جو آلریڈی پہنچ چکا ہو اس پہ تو بدل ہی ہو جائے گا. تو فرض کی اہمیت کا ایک تھوڑا سا ذکر کر رہا تھا میں کہ فرض کے اندر یہ بات ہے کہ ایک فرض کا مقابلہ, فرض حج کا مقابلہ پورے عمر بھر کی عمریں نہیں ہو سکتے. ایک فرض کا مقابلہ, ایک فرض روزے کا مقابلہ پورے عمر بھر کے نفل روزے نہیں ہو سکتے. ایک فرض نماز کا مقابلہ پوری عمر بھر کی نفل نمازیں نہیں کر سکتی. فرض وہ چیز ہے, فرض اللہ کے اس خاص حکم کا نام ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر اپنے الہ ہونے کی وجہ سے مقرر فرمایا. خالق اور مالک اور رب ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے, کیونکہ اللہ پاک کو یہ حق ہے کہ اپنے مخلوق کو جو چاہے وہ حکم دے, اس کی وجہ سے انہوں نے فرض کیا ہوا ہوتا ہے. نمازوں کی اہمیت اس لیے اتنی زیادہ ہے, روزوں کی اہمیت اس لیے اتنی زیادہ ہے, زکات کی اہمیت اس لیے اتنی زیادہ ہے. تو رمضان المبارک کی آپ برکت کا اندازہ اس سے فرمائیے کہ اس میں نفل کی ادائیگی فرض کے برابر ہے. نفل روزہ, نفل روزہ تو نفل نہیں ہو سکتا, نفل نمازیں, نفل صدقات, نفل اعمال بہت ہوتے ہیں, صلہ رحمی, خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک. اور ومن ادا فی فریضتن کان کمن ادا سبعین فریضتن فی ما سوا, جو آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے اس میں تو وہ رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے. رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے وہ برکت. یہ برکت ہے رمضان کی, برکت معنی اصل بڑھنے کے ہیں. کھانے کھانے میں برکت ہے. تسحروا فإن في السحور بركة, سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. وہ کھانا بھی جو ہے وہ خاص نورانیت پیدا کرتا ہے, سحری کا کھانا خاص نورانیت پیدا کرتا ہے. ایک وجہ اس کی خالص یہ بھی ہے کہ عمل کا خاص اثر نیت سے عمل میں خاص اثر آیا کرتا ہے. عام دنوں میں جو آدمی کھا رہا ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ عبادت پر طاقت حاصل کرنے کی نیت باقی رہے. عام دنوں میں جو کھانا کھاتا ہے آدمی تو بس انرجی کے لیے کھاتا ہے, چلنے پھرنے کی طاقت رہے کھاتا ہے, کمانے کی طاقت رہے کھاتا ہے, بھوک لگ رہی ہے اس لیے کھاتا ہے. سحری میں یہ بات ہوتی ہے کہ روزے کے لیے کھا رہا ہے. اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہے، جو کہ کھانے کا اصلی موضوع ہے. کھانے کا جو اصلی کام ہے کبھی بھی زندگی بھر میں، وہ تقویت علی العبادت ہے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ فضول ہے. حضور نے فرمایا کہ سارے برتنوں میں سب سے بدترین برتن پیٹ ہوتا ہے آدمی کا، سارے دنیا بھر کے برتنوں میں. برتنوں میں گاربیج کے کین بھی آتے ہیں. حضور نے فرمایا برتنوں میں سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، جو بلا وجہ بھرا جائے. سوائے عبادت کی تقویت کے، کہ وہ اس لیے کھائے پیئے کہ عبادت میں قوت رہے، کیونکہ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے. ہم تو کبھی نیت بھی نہیں کرتے. تو تصحر فی السحور برکہ، میں برکت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک یہ بھی ہے، علماء نے لکھا ہے. ویسے تو 25 وجوہات لکھی ہیں کہ سحر میں برکت کا کیا ہے، جب کوئی آدمی سحر میں اٹھے گا تو کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے برکت ہے. علماء اس میں جاتے ہیں پھر باریکیوں میں، کہ جب آدمی اٹھتا ہے تو سوچتا ہے چلو 2 رکعت پڑھ ہی لوں، تہجد پڑھ لیتا ہے. جب آدمی سحری کے لیے اٹھ جاتا ہے تو قضا نماز ہونے کا ڈر نہیں باقی رہتا فجر کی، الا کہ خود ہی نیت کا خراب ہے، کھا کے سو گیا نماز سے پہلے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. سحری کے لیے جب آدمی اٹھتا ہے تو استغفار کرتا ہے اس موقع پر، وبالاسحار ہم یستغفرون. ایمان والوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، قرآن پاک میں ہے. ایمان والوں، خاص ایمان والوں کی خاص علامتوں میں سے جو بات لکھی ہے سورہ داریات میں، وہ یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے صبح ہونے سے پہلے، فجر ہونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو خاص پسند ہے، کیونکہ لوگوں کے آرام کا وقت ہے. ایک بندہ اپنے آرام کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے تو گویا اس کے پاس معافی کی اہمیت ہے، وہ ایک اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے، وہ اس کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ ہاں یہ اس کے واسطے کتنی امپورٹنٹ ہے. اللہ پاک کو بھی اللہ بچاتے ہیں کہ بندہ اس کو محسوس کرے اس چیز کو. اور پھر خاص رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے. کھانے کی نیت سحری روزہ رکھنے کی ہے، اور جو فرض کا مقدمہ ہوتا ہے وہ خود فرض ہوتا ہے، عبادت کا مقدمہ جو ہوتا ہے وہ خود عبادت ہوتا ہے، عبادت کا موقوف علیہ وہ خود عبادت ہوتا ہے. جیسے نماز عبادت، وضو عبادت اس لیے ہے کہ وہ نماز کا موقوف علیہ، ورنہ وضو اپنی ذات میں اچھی چیز ہے، بس عبادت کا تو کوئی موقع نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو عبادت مقصودہ میں شمار نہیں کرتے. عبادتیں 2 قسم کی ہیں، عبادت مقصودہ، عبادت غیر مقصودہ. عبادت مقصودہ ان کو کہتے ہیں کہ بحیثیت عبادت ہونے کے مقرر کیا گیا ہے شریعت میں. عبادت غیر مقصودہ ان کو کہتے ہیں کہ بحیثیت عبادت ہونے کے مقرر نہیں کیا گیا، وہ ذریعہ ہے عبادت کا. اس لیے تو ذریعے کو بھی اصل کا حکم ہوتا ہے اسلام میں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس لیے وضو عبادت ہے. اس لیے بغیر وضو کے آدمی رہا تو گنہگار نہیں ہے عام حالت میں، حالانکہ وہ عبادت اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اصل میں استنجا کر کے آئے، وضو نہیں کیا آپ نے. کوئی باوضو رہے تو ثواب ہے، لیکن اگر بے وضو ہے، نماز کے وقت نہیں ہے، استنجا کر کے آیا، وضو نہیں کیا، تو وہ چونکہ کوئی مستقل مقصود عبادت نہیں ہے، وہ اس لیے کوئی حرج نہیں. اور احکام میں بڑا فرق ہوتا ہے. عبادت غیر مقصودہ کی نظر نہیں مان سکتے آپ، چونکہ نظر عبادت مقصودہ کی ہوتی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا یا میرا بچہ امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 25 وضو کروں گا، 15 غسل کروں گا، یہ کیا بات ہے؟ میں چونکہ اس سے نہیں کر سکتے یہ کام، کہ یہ عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے، عبادت غیر مقصودہ میں سے. تو اس کے اندر عبادت کی شان کس وجہ سے آتی ہے؟ نماز کی وجہ سے آتی ہے. تو روزے کا مقدمہ، روزے کا موقف والے سحری ہے. تو روزہ جیسی اہم ترین عبادت جس کے ثواب کی تحدید نہیں کی گئی، جس کے ثواب کو مقرر کر کے نہیں بیان کیا گیا کہ کتنا ثواب ہے، اتنا بڑا عمل ہے وہ. الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرا ہوتا ہے، میں بدلہ دوں گا. اور یہ تو آپ سنے ہوئے ہوں گے بہت مرتبہ کہ صوفیہ اس کو مجہول پڑھتے ہیں، الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرا ہوتا ہے، میں اس کا بدل ہوتا ہوں. میں بدلے میں خود ملنے والا ہوں اس کو، یعنی میری رضا مل جانے والی ہے، میری نزدیکی ملنے والی ہے، میری ولایت ملنے والی ہے اس کو. الصوم لبان، اس کا مقدمہ صحیح. تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، تو میں برکت کی بات کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا ہے، اس وجہ سے عبادتوں کے لیے اس کو خاص کیا گیا. بات مت کرو، قرآن پڑھو. اسلام میں جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس کا سب سے بہتر متبادل آلٹرنیٹ وہ دے دیا جاتا ہے. ادھر ادھر بات کیا کرتے ہو؟ قرآن پاک پڑھو. جاگ کے اوقات ضائع مت کرو، سو جاؤ مت، عبادت کرو. بات کرنے پہ پابندی لگا دی، کھانے پہ پابندی لگا دی، ملنے پہ پابندی لگا دی، اعتکاف کرو. ملنے پہ پابندی کیا ہے؟ اعتکاف کرو. علماء نے فرمایا کہ اصلاح کی چار بنیادیں ہوتی ہیں، آدمی کے کھانے پہ کنٹرول، آدمی کے سونے پہ کنٹرول، لوگوں سے ملنے پہ کنٹرول، اور بات کرنے پہ کنٹرول. کھانا اور پینا اور لوگوں سے ملنا اور بات کرنا، سارے صوفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کو ان چار چیزوں پہ کنٹرول ہوگا وہ شریعت پر عمل کر پائے گا، ورنہ نہیں کر پائے گا. اسی وجہ سے اس کا نام مجاہدات حکمیہ ہے. مجاہدہ حقیقی جو ہے اصل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے، وہ مجاہدہ حقیقی کہلاتا ہے. مجاہد حکمی اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کرے بندہ تو اللہ کے حکم کو پورا کر سکے گا، ورنہ نہیں کر سکے گا. جتنے پہلے پیری مریدی کی لینیں، خانقاہوں کا جو نظام ہے، تربیت کا جو نظام ہے، تزکیہ کا جو نظام ہے، قرآن دین میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ پہلے اللہ کی طرف بلانا ہے جس کو دعوت کہیے آپ، غیر مسلم ہے تو اسلام کی طرف آ جائے، اسلام میں بالکل غفلت میں ہے تو تھوڑا دھیان کی طرف اور طلب کی طرف آ جائے، اس کے بعد میں تعلیم کا مرحلہ ہے کہ علم صحیح ملے اس کو. کیونکہ بغیر صحیح علم کے دین پر صحیح عمل ہوگا نہیں، بغیر صحیح علم کے دین پر عمل وہ اس کے اپنے گمان کے اعتبار سے ہوگا، اللہ کی پسند کے اعتبار سے نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اعتبار سے نہیں ہوگا. دوسرے مرحلے میں علم ہے، اور تیسرے مرحلے میں تزکیہ اور تربیت ہے. اور تزکیہ اور تربیت میں جو کچھ غور و فکر کیا ہے صوفیہ نے، فرمایا کہ اس کی بنیاد چار چیزوں پر ہے: کھانے پر کنٹرول، سونے پر کنٹرول، ملنے پر کنٹرول، بات کرنے پر کنٹرول. اور آپ رمضان المبارک کی ترتیب اگر دیکھیں گے رمضان کے مبارک مہینے میں، تو روزہ اور تراویح کو ملا کے ان چار چیزوں کو کور کیا گیا ہے. اور کھانے پینے کے اندر، کھانے میں اور سونے میں، یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ کمزوری کے اعتبار سے پہلے جیسی قوتیں نہیں رہی تو پہلے جیسی سختیاں نہیں ہیں، اللہ تبارک بتا، یعنی ایکسٹرا محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آدمی پیٹ بھر کھا لیا کرے، جی بھر نہ کھایا کرے. تو رمضان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ نہیں مقرر کیا کہ کھاؤ مت یا کم کھاؤ. سحری میں یا افطار میں کم کھانا پسندیدہ نہیں ہے علماء کے پاس. ارے بھائی، روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا، مغرب میں آپ پیٹ بھر کھا رہے، سحری میں پیٹ بھر کھا رہے، آپ کا ویٹ ہی لوز نہیں ہو رہا، آپ جیسے کہ ویسے ہیں. بھی میں بھی گیا تھا تو 2 پاؤنڈ کم ہوا خالی، تو ایک جگہ ہمارے دوست کے پاس کہ 2 پاؤنڈ سے کیا ہوتا ہے، تو شمار میں نہیں ہوتا، ویسے بھی بڑھ جاتا ہے. پھر اگر ویٹ کم ہوا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے جو ٹائپ کے جو بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے میں کمی مطلوب ہے. یعنی وہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ کھانے ذوق یہ ہے اسلام کا اس معاملے میں کہ افطار آدمی بہت جاندار نہ کرے، سحری بہت جاندار نہ کرے، ورنہ کثر نفس ٹوٹنے والی جو بات روزے میں رکھی ہوئی وہ ہوگی نہیں. وہ تو انرجی تو برابر لیتا رہے گا تو پھر پھولتا ہی رہے گا، پھر فائدہ کیا ہے. لیکن علماء جو علماء محققین ہیں اور مزید، وہ ان لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے. کثر کھاؤ، ڈٹ کے کھاؤ. مغرب میں افطار میں آپ پیٹ بھر کھا سکتے ہو، سحری میں بھی پیٹ بھر کھاؤ گے. وہ جو تبدیلی اللہ تبارک و تعالی نے کی ہوئی ہے نا، وہ تبدیلی یہ تقلیل طعام کا، کھانے کو کم کرنے کا کام کر دے گی. دیکھیے سب کیسا سب کا پٹا بند ہو جاتا ہے، حالانکہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ بہت حد تک آدمی سیدھا رہتا ہے، بالکل کافی سیدھی آ جاتی ہے. اب وہ روزہ لگنے کی وجہ سے چڑچڑا پنا کرنا الگ بات ہے کہ 4 بج گئے تو بولے بھائی 4 بج گئے، ذرا روزے میں ذرا دیکھ کے ذرا معاملہ صحیح کرو، اثر کے بعد کے ٹائم ہے، ذرا تھوڑا سا ہلکے رکھو آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ کام آہستہ لو، کم ہلکا لو. جو بھی تمہارے پاس کام کرتا ہو، تمہارے تحت میں کام کرتا ہو، تو اس سے کام کو ہلکا کر دو روزے کی وجہ سے. روزے میں تب کھانے کے اندر تبدیلی کو پیدا کر کے کھانے پر کنٹرول، اور تراوی کو لازم کر کے سونے پر کنٹرول، قرآن پاک کی تلاوت کو لازم کر کے بات کرنے پر کنٹرول، اور اعتکاف کا نظام قائم کر کے ملنے ملانے پر کنٹرول. مجاہدات حکومیہ یعنی جو گویا ایک معنی میں مینس ہیں، جو ذرائع ہیں ایک آدمی کو دین پر آنے کے، جو پرپیئر کرتے ہیں آدمی کو دین پر آنے کے لیے چیزیں. دین پر آنے کے لیے کچھ اندر کی قوت چاہیے ہوتی ہے، کچھ تیاری چاہیے ہوتی ہے. کوئی بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پریپریشن چاہیے، تھوڑا تیاری چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. تو دین پر چلنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آدمی کے پاس اسٹور میں، نہیں ہے تو نہیں چل سکتا وہ دین پہ. اللہ پاک نے روزہ ایک ایسا بنا دیا، رمضان مبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ بنا دیا، تراویح کا نظام ایک ایسا نظام بنا دیا، اعتکاف کا نظام ایک ایسا نظام بنا دیا کہ ایک آدمی اگر صحیح شعور کے ساتھ اور فکر کے ساتھ، طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ لگا رہے نا، بڑی برکات اس کو ہر مہینے میں، ہر سال ملتی رہیں گی. سال میں ایک مرتبہ ایک ایسا نظام ہے تربیت کا. یہ تو اس لیے ابھی اعتکاف کے دن آ رہے ہیں میرے دوست. اخیر عشرے میں اعتکاف سنت ہے، سنت موقعہ ہے، اور سنت کفایہ ہے، جس کو واجب بھی کہتے ہیں، واجب کفایہ بھی کہتے ہیں. کہ اگر کوئی آدمی پوری بستی کے اندر، پورے محلے میں، پورے مسلے میں، جہاں پہ مسلح ہے وہاں پہ ایک بھی اگر اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو سب گنہگار ہوں گے. کوئی بھی نہیں ہے جو خدا کے در پہ آ کے پڑا رہنے والا ہوا، ایسے کیسے مسلمان ہیں؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. احیاء لیالی، راتوں کو زندہ کرنا، تحری لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. اللہ خود یہ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں آدمی جد و جہد کرے اور فکر کرے، چونکہ بغیر فکر کے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس میں خاطر کا قدر نہیں ہو پاتی اس کی. دوسرے کہا کہ ہم شب قدر ہم نے رکھی تو ہے لیکن تلاش تم کرو. اب علماء کرام ادھر ادھر سے جھانک جھونک کے نکال لیے کہ نہیں، زیادہ تر 27 کو ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجیح اصل میں اسی کو ہے، کہتے ہیں 27 کو ہوتی ہے پکی، مگر واقعات کے اعتبار سے ہمیشہ 27 کو ہوئی ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ 21 کو ہوئی، یہ طے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ 24 کو ہوئی، یہ طے ہے. قرآن شریف پہلی مرتبہ جب اترا تو شب قدر میں اترا، وہ 24 رمضان تھی، اور حضور نے فرمایا کہ شب قدر کی جو تلاش کرنا ہے اس میں نے دیکھا کہ شب قدر کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی گیلی زمین پہ سجدہ کر رہا ہوں. مدینہ منورہ کی جو مسجد تھی وہ کھجور کے چھپر، اس کا جو چھت تھا، اس کی جو روف تھی وہ کھجور کے چھپر کی تھی، کھجور کے پتوں کو جما دیا گیا تھا لکڑیاں رکھ کے. حضور کے زمانے میں ایسے ہی رہا ہو، پوری مسجد ایسی رہی، اور کبھی اور نیچے فرش نہیں تھا، مٹی تھی خالی، پتھر اتھر بھی بچھا ہوا نہیں تھا. یہاں تو کارپیٹ ہے، کارپیٹ کے اوپر چاندنی بھی بچ گئی. اب تو پہلے زمانے میں مٹی ہوتی تھی، چونکہ مٹی پہ سجدہ کرنے میں اصل عاجزی انکساری کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ تو کتنا ذلیل ہے. تو جب حضور نے فرمایا کہ جو شب قدر ہو رہی ہے اس رات میں گیلی مٹی پہ سجدہ کر رہا ہوں، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس پورے عشرے میں صرف 21ویں رات کو پانی پڑا تھا، تو اس دن مٹی گیلی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ فرمایا تھا نماز کا تو آپ کی پیشانی کو اور ناک کو مٹی لگ گئی تھی، تو مٹی لگ جاتی تھی نیچے کی. تو 21 کو بھی ہوئی شب قدر، 24 کو بھی، خود حضور کے زمانے میں یہ دو مرتبہ تو ثابت تھی روایتوں کے اندر، تو کبھی بھی ہو سکتی ہو 23 کو بھی. البتہ حضور نے فرمایا کہ اخیر عشرہ ہے اس کے لیے، 29 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے. تحری کرنا ہے، تو تحری لیلۃ القدر کے واسطے بھی اصل اعتکاف ہے کہ 10 دن اگر آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، مسنون اعتکاف میں، ایک ہوتا ہے سنت والا اعتکاف، ایک ہوتا ہے نفل والا اعتکاف. سنت والے اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو پورے 10 دن بیٹھنے پڑتے ہیں تب وہ سنت ہوتا ہے. نفل اعتکاف ایک دن، دو دن، اپنی سہولت سے آپ کبھی بھی رہ جائیں، اس کی بھی فضیلت ہے. ایک دن کا نفل اعتکاف اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم کر دی جاتی ہیں، ہر خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت کے برابر ہے. اتنا محبوب ہے کہ میرے دروازے پہ آ کے پڑ گیا، اب تو اس کو بخش ہی دوں گا، اب یہ نہیں جائے گا جہنم، یہ مطلب ہے بات کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجئے نہیں.